بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. آج کے درس میں وحدۃ البیوع بک آف سیلز کا آغاز کرتے ہیں. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو جاننے کی اہمیت کیا ہے. بک آف سیلز جو ہے کتاب البیوع، خرید و فروخت کے احکام اور مسائل کی اہمیت کیا ہے. نمبر دو، خرید و فروخت بیع کی تعریف کیا ہے لغت میں اور اصطلاح میں. نمبر تین، خرید و فروخت کے متعلق بعض اہم مثالیں. نمبر چار، خرید و فروخت کا حکم. نمبر پانچ، خرید اور فروخت کے ارکان. اہمیت کے متعلق میں دو باتیں بیان کرتا ہوں کہ خرید و فروخت کے احکام اور مسائل کی اہمیت اتنی ہے شریعت میں کہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت صرف انسان کے اپنے شخص تک محدود نہیں ہے. دیکھیں، شریعت کا علم جتنے بھی علوم ہیں سب میں خیر ہیں اور سب میں روشنی اور نور ہے، لیکن یہ ایسا علم ہے بک آف سیلز، اگرچہ اس کا تعلق معاملات سے ہے، شریعت کے تیسرے حصے سے ہے، لیکن اس کی اہمیت میں اب یہ دیکھیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک جاتا ہے، ایون غیر مسلم تک بھی جاتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ تاریخ میں مسلمان تاجروں نے جب سفر کیا تجارت کے لیے اور وہ مختلف ملکوں کی طرف گئے، تو بعض غیر مسلم لوگوں نے صرف ان کے خرید و فروخت کے انداز کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کے اسلام قبول کیا. اور انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے، معروف مثال ہے، جو پاپولیشن کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اسلامی ممالک میں سے. اور آپ یہ دیکھتے کہ اس ملک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جہاد نہیں ہوا، اس ملک کے اندر اسلام داخل ہوا ہے مسلمان تاجروں کی وجہ سے. اور مسلمان تاجر جب جاتے کسی ملک میں تو وہ تجارت کے مسائل سے بہترین طریقے سے آگاہ تھے، وہ جانتے تھے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سودی معاملات کی تفصیل کیا ہے، کہاں پر سود ہے، کہاں پر سود نہیں ہے، کس طریقے سے ڈیل کرنی ہے. ان کے پاس جو ترازو تھا وہ شریعت کا ترازو تھا. اور اس سے بڑھ کر جو عجب بات ہے، جو زیادہ متاثر کیا لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ لوگ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو، جب نماز کا وقت آ گیا ہے تو اس وقت دنیا کا کاروبار بند ہو جاتا تھا. اور کافر جانتے آپ دنیا کے پجاری ہیں، انہیں تعجب ہوتا کہ یہ لوگ اگرچہ ان کو نقصان بھی ہوتا ہے، ان کی یہ ڈیل جو ہے یہ منسوخ ہو جاتی ہے تب بھی انہیں پرواہ نہیں ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم سے بھی اچھے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، مختلف وجوہات سے یہ لوگ ہم سے اچھے ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ انہیں، ان کے کردار کو دیکھے، ان کے اخلاق کو دیکھے، ان کے ایمان کو دیکھے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پچھلے ہفتے میں پروگرام لگا ہوا تھا ریڈیو پہ، ہدایت القرآن الکریم، اس میں ہفتے میں ایک پروگرام ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں وہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں اور وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے متعلق ان کا حال پوچھتے ہیں، اسلام کیسے داخل ہو، تھوڑی سی ہسٹری لیتے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے میں افریقہ کا کوئی ایسا ملک تھا جہاں سے بات ہو رہی تھی، نقشے میں میں نے دیکھا، نقشے میں مجھے نہیں ملا۔ اور جب اس نے پوچھا کہ آپ کو، عجیب سا نام تھا، نام بھی مجھے بھول گیا ہے، مشکل نام تھا، سر کب آپ لوگ کیسے رہتے ہیں، اسلام کیسے داخل ہوا، کہتے ہماری ہسٹری میں یہ ہے کہ مسلمان تاجر آئے تھے، وہ تجارت کے لیے آئے تھے اور ہم سے مال لے کے گئے اور ہمیں اسلام دے کے گئے۔ یعنی سبحان اللہ کہ آپ اپنے حسن اخلاق سے، اپنے علم سے، دیکھیں علم کی نور، دیکھیں علم کا، وہ آپ کے شخص تک محدود نہیں ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ اور دیکھیں ایک پورا ملک میں اسلام داخل ہوا ہے، وہاں پہ تقریباً آدھی آباد مسلمانوں کی ہے، آدھی سے زیادہ آباد مسلمانوں کی ہے، کتنے تاجر، 10-20 تاجر گئے ہوں گے۔ اب ان 10-20 لوگوں کی وجہ سے آدھا ملک، آپ سوچ سکتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس لیے اس علم کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ ہم سمجھیں معاملات ہیں، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کے مسائل تو علماء کا کام ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرے سامنے مریض آتے ہیں اور میری ڈیلنگ جو ہوتی ہے وہ بھی بزنس کے اعتبار سے ہے، میں جو تنخواہ لیتا ہوں اس میں بھی احکام اور مسائل ہیں خرید و فروخت کے۔ میں بازار جاتا ہوں، خرید و فروخت کرتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے کرائے کا، یہ سارے مسائل خرید و فروخت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں میری دنیا میں، میری زندگی میں خرید اور فروخت، احکام و مسائل ایک بنیادی حصہ بن چکے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں ہے میرے خیال جو خریدتا اور بیچتا نہ ہو، کوئی ایسے شخص جو بالکل الگ طرح جنگل میں رہتا ہو جہاں پر نہ کوئی چیز خریدے نہ کوئی چیز بیچے، تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مقدمے میں بیان کروں گا کہ آپ نے IFTC کا نام سنا ہے، IFTC اسلامک فنانس اینڈ ٹریڈ کانفرنس، یہ لندن میں ہوتی ہے ہر سال تقریباً۔ سن 2006 کے افتتاحی کے موقع پر گولڈن براؤن، کون ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم، اس وقت چانسلر تھے، اس شخص نے کہا، بلکہ عزم کیا کہ وہ برطانیہ کو اسلامی فنانس کا گیٹ وے بنانا چاہتے ہیں۔ اسلامی فنانس سسٹم جو ہے وہ برطانیہ میں لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 2006 کی بات ہے جب وہ چانسلر تھے۔ سن 2008 میں پھر IFTC کے افتتاحی اجلاس میں وزیر خزانہ کے فنانس سیکرٹری سٹیون ٹنز نے یہ کہا کہ حکومت لندن کو اسلامی فنانس کا مرکز بنانا چاہتی ہے۔ جب عالمی بحران ہوئے تین سال پہلے خاص طور پہ، یہ ان زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا پریشان تھی اور بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے تاجر اور مالدار لوگ ڈوب گئے تھے، کئی ملک ڈوب گئے قرضوں کے اندر، اتنا بحران ہوا تھا۔ اور یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ڈیلی جنگ نیوز 29 اکتوبر 2008 میں یہ خبر آئی تھی کہ اس طریقے سے انہوں نے یہ تمنا کی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے تمنا کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف اپنانا نہیں چاہتے، وہ پوری دنیا میں اسے پھیلانا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک وجہ کیا ہے، اور نمبر دو اسے اپنایا کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جب اس بحران کو دیکھا ہے اور تجزیہ کیا ہے، انہیں پتہ چلا ہے کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. دنیا میں تین اقتصادی یا معاشیاتی نظام جو ہیں وہ مشہور ہیں، تین. نمبر ایک کمیونزم، نمبر دو کیپیٹلزم، نمبر تین اسلامی نظریہ. یہ تین مشہور ہیں. کمیونزم سب کچھ برابر ہے، رشے کے ساتھ یہ سوچ بھی ٹوٹ گئی، عقل نے فطرت نے اسے قبول نہیں کیا. محنت کرنے والا اور جو محنت نہیں کرتا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھام کے رکھ دیں، سب کو برابر کر دیں، تو یہ نظریہ جو تھا یہ ٹوٹ چکا ہے، یہ اب یہ موجود نہیں ہے تقریباً. اور جو کیپیٹلزم ہے یہ چیلنج ہے آج کی دنیا کا، فنانس کا اور اکانومی کا چیلنج ہے. آج دنیا میں لوگ دو قسم میں بڑھتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ امیر اور بہت زیادہ غریب. بیچ والا طبقہ جو ہے یہ ختم مٹتا جا رہا ہے، سفید پوش طبقہ جو ہے، جو عام لوگ ہم اور آپ لوگ جتنے بھی ہیں، یہ آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں. یا تو دنیا کے بہت کم لوگ، 10% بھی نہیں ہے، بہت زیادہ امیر ہیں، اور دنیا کے 90% لوگ جو آہستہ آہستہ غریب ہوتے جا رہے ہیں اور غربت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیپیٹلزم جو ہے وہ اپنی جگہ کر رہا ہے. اور یہ جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہیں، یہ کیپیٹلزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بحران پہ بحران آتا جا رہا ہے، اب انہوں نے دیکھا کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، اسے درست کرنا چاہیے، انہوں نے پھر تجزیہ کیا اور دوبارہ دیکھا غلطی کہاں پہ ہے. اس وقت وقت نہیں میرے پاس، میں بیان کیا کہاں پہ غلطی تھی، عالمی بحران کیوں اور کیسے. آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے ایک درس دیا تھا میں نے جالیات میں، 1.5 گھنٹے کے درس ہے تقریباً. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں نے پوری وجوہات بیان کی تھی، عالمی بحران ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، تفصیل سے میں نے بات کی تھی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بینکرپسی کیوں ہوئی اور کیا وجوہات تھے، غلطی کہاں پر ہوئی. بہرحال تو اب مجبور ہو گئے کہ اسلامک فنانس سسٹم کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ کیسے اپنائیں. اور انشاءاللہ وقت آئے گا وہ ضرور اپنائیں گے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ان میں سے مجھے اس کا نام بھول گیا جس نے یہ تجزیہ کیا تھا، برٹش بندہ ہے، اس نے کہا کہ جو عالمی بحران ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سود، انٹرسٹ. اگر اس بحران سے نکلنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، نمبر ایک سود کو ختم کر دو، یا اس کی شرح جتنی کم ہو سکے کر دو یا ختم کر دو. نمبر دو ٹیکس کو 2% بنا دو، اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم نہیں. اس نے کئی سال اسٹڈی کی ہے سود. اچھا تیسرا جو نظریہ ہے معاشیات کو، اسلامی نظریہ. اسلامی نظریہ میں آخر میں بیان کروں گا، تین چیزوں پر قائم ہے اسلامی نظریہ معاشیات جو ہے، تین چیزوں پر قائم ہے. نمبر ایک ایمان، ایمان سب سے پہلے. نمبر دو فرضیت زکات. نمبر تین حرمت سود، سود حرام ہے. یہ نظام معاشیات ہے، ان تین چیزوں پر قائم ہے. اس اینالسٹ نے جب یہ تجزیہ کار یہ تجزیہ کیا، آپ جانتے ہیں وہ اپنے اس تجزیے سے اسلام نظریے کے بالکل قریب ہے. ایمان تو وہ جانتا نہیں ہے، تو اس لیے ایمانیات کی بات وہ کرتے بھی نہیں ہے. لیکن باقی جو دو چیزیں ہیں، حرمت سود، وہ کہتے ہیں سود ختم کر دو، اور زکات کی شرح کتنی ہے؟ 2.5%. اس نے کہا 2% ہونی چاہیے، اور اسے ٹیکس کا زکات وہ جانتے نہیں. ایمان ہوگا تو زکات بھی جانیں گے نا. 2% اس نے اس لیے کہا ہے کہ وہ سرمایہ داروں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، مالداروں پہ. اور اسلام نے 2.5% کیوں کیا ہے؟ کہ غریبوں کا زیادہ حق ہے مال میں، 0.5% جو ہے یہ غریب جو ہیں، فقیر جو ہیں، وہ مالداروں سے زیادہ مستحق ہیں. تو انصاف کس میں ہے؟ بھائی ایک مالدار بندہ ہے، ملینئر ہے، اس کے 0.5% میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، 0.5% بھی اس میں بہت فرق اس کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے ایک ہمارے پاس ایک بہترین موقع تھا, انہیں موقع آج بھی موجود ہے انشاءاللہ رہے گا تا قیامت, ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کو اپنائیں گے ضرور. انہوں نے اپنے ظاہر کی خوبصورتی سے ہمیں حیران و پریشان کر دیا, ٹیکنالوجی سے, اپنے علم سے. ہم ان کو اپنے حسن اخلاق, اچھی سیرت اور اپنے علم سے حیران کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنایا اور اپنے ظاہر کا اہتمام کیا, اور ہم لوگوں نے نہ تو اپنی سیرت کا اہتمام کیا ہے اور نہ ہی اپنے علم کا اہتمام کیا ہے. اچھا, اس نظام کو اپنایا کیوں نہیں؟ خواہش مند تو ہیں وہ, آج بھی ہیں. دو وجوہات ہیں بڑی. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے الٹرنیٹو راستے ہیں, کوئی مجبوری ایمرجنسی نہیں آئی. ہاں, بار بار بات تو کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہ کوئی راستہ یہ دائیں بائیں سے مل جاتا ہے. وہ ابھی بھی وہ نکل گئے بحران سے بغیر اسلامی نظام کو اپنائے, لیکن وہ نکل گئے. وہ یہ سمجھتے ہیں اس وقت کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, لیکن میرے سے کبھی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا نظام جو سمت وہ خود کہہ رہے ہیں غلط جا رہی ہے, اس کو جب درست نہیں کیا جائے گا تب تک یہ وقتی طور پہ جو سلوشنز ہیں, حل ہیں, یہ پائیدار نہیں رہیں گے. تو واپس آئیں گے, ضرور وہ آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کردار, بعض مسلمان کو کردار کو دیکھ کے وہ ہمارے غلام نہیں بننا چاہتے. آپ جانتے ہیں اگر ان لوگوں نے اسلامی فنانس سسٹم کو اپنا لیا تو وہ ہمارے غلام بن جائیں گے. بتائیں آپ کو, جب وہ اپنے سب کچھ کو کافر کے لیے, اس کا معبود اس کا مال ہے, یاد رکھیں وہ دنیا کے پجاری ہیں, جب وہ اپنا معبود ہمارے حوالے کر دیں گے, مال کو جس کی وہ پوجا کرتے ہیں, جو ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے, تو ہمارے محتاج ہو جائیں گے وہ. جیسے کہ آج ہم ٹیکنالوجی میں ان کے محتاج ہیں. وہ ٹیکنالوجی ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں, فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے پاس مال دولت نہ ہو ان کو بہت فرق پڑتا ہے, مر جائیں گے بیچارے. ان کی زندگی میں مال ہی سب کچھ ہے, دولت ہی سب کچھ ہے. اگر وہ ہمارے اس سسٹم کو اپناتے ہیں, اسلامک فنانس سسٹم کو یا معاشیات کے سسٹم کو, تو پھر وہ ہمارے غلام بن جائیں گے. اور وہ ہمارے غلام نہیں بننا چاہتے. کیوں؟ ایک تو ہمارا کردار ایسا ہے کہ آج دہشت گردی اتنی پھیل گئی ہے, کافر تو دور کی بات ہے, آج مسلمان مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے. وہ داڑھی والے کو دیکھ کے صرف کافر نہیں دوڑتا, آج مسلمان, بعض مسلمان بھی دوڑ جاتے ہیں بیچارے, ڈرتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ میں بیگ اٹھا کے کسی مارکیٹ میں جائیں, دیکھیں 90% لوگ آپ کو بوئی سے گھور کے دیکھیں گے, یہ متوا کیا کر رہی ہے, کسی ہنس نے بیگ ہاتھ میں کیوں اٹھایا ہوا ہے. اور یہ آپ خوش قسمت ہوگا اگر سیکیورٹی والے آپ کو جو ہے نا آپ کی چیکنگ نہ کرے. کیا وجہ ہے؟ ایک وقت داڑھی والے کی بڑی عزت تھی, قدر تھی, قیمت تھی, اور جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان کے ساتھ چلنا فخر محسوس کرتے تھے. اور آج لوگ جو ہے داڑھی والوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. دیکھیے غلطی ہم سے ہوئی ہے, کس نے کسی سطح پر ضرور ہوئی ہے, اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتے. جب تک ہم اپنے اسلامی معاشیات نظام کو سمجھیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے اور خود اس کی بنیادوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے, تو ان کے لیے دو راستے, دونوں طرف مرتے ہو. آئندہ وقت میں جیسے کہ بحران بڑھتا جا رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں کسی نے کسی ملک میں کسی نے کسی صورت میں مصیبتیں آتی جا رہی ہیں, اور پھر زلزلے اور پھر وولکینوز کا پھٹنا یا طوفان یا سیلاب وغیرہ, یہ اور مصیبت ہے. لیکن صرف اکانومی کی حد تک، مال کی حد تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دنیا میں جو مال ہے اس کی قلت بڑھتی جا رہی ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اسلامی قانون معاشیات کی بنیاد میں نے بتایا تین چیزوں پر ہے، اس کو ہم سمجھ لیں، اس پر ہم اگر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. نمبر ایک، ایمان اور توحید اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج. کیونکہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں مطلقاً تو ایمان میں توحید اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج بھی شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو جو باقی ہے اگر تم سچو مومن ہو. تو سود درمیان میں ہے، آیت کے ابتدا ایمان سے ہوا اور آیت کے اختتام بھی ایمان سے ہوا، دونوں طرف وہاں سے چیر دے لو، وہاں سے لیتے ہیں. تو ایمان بنیاد ہے اسلامی معاشیاتی نظام کی. نمبر دو، فرضیت زکات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے یعنی مومنوں کے مال میں سے صدقہ، فرض صدقہ لے لو. اور فرض صدقہ کیا ہوتا ہے؟ زکات. زکات لے لو جس سے آپ ان کو پاک کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور حدیث میں، ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، معروف حدیث ہے یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن. اے مہاجروں کی جماعت، پانچ ایسی مصیبتیں آنے والی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگوں کے زمانے وہ پانچ چیزیں آئیں. یعنی پانچ مصیبتوں کے بدلے میں پانچ گناہوں کے بدلے میں پانچ مصیبتیں آئیں گی. ان میں سے جو تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولم يمنع زكاه اموالهم الا منع القطره من السماء. اللہ وبرکاتہ. اور وہ لوگ منع نہیں کریں گے اپنے مالوں کی زکات الا یہ کہ ان سے اللہ تعالی آسمان کی بارش روک دے گا. ولو البهائم لم يمطروا، اگر زمین کے اوپر حیوان نہ ہوتے تو اللہ تعالی بارش کو روک دیتا. یہاں پہ دیکھیں زکات نہ دینے کی وجہ سے قحط سالی اور مال کی قلت. تو دوسرے نمبر پہ فرضیت زکات ہے، تیسرے نمبر پہ سود کی حرمت یا تحریم سود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے قرآن مجید میں ان لوگوں کو خلاف جو لوگ سود کو نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. اور ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا 60 سے زیادہ درجے ہیں، سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. تو اسلامی قانون معاشیات ان تین چیزوں پر قائم ہے، نمبر ایک ایمان، نمبر دو فرضیت زکوٰۃ، نمبر تین تحریم سود. جس اس کے علاوہ جو باقی چیزیں جیسے میں اگر درست میں بیان کروں گا وہ بعد کی بات ہے. اگر کسی بھی معاشیات نظام میں یہ تین چیزیں پائی جائیں نا تو وہ نظام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. وہ سسٹم ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض وقت امتحان ہوتے ہیں اور امتحان عارض ہوتے ہیں, کیونکہ ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گئے. ہمارا دنیا میں مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ ہم اس لیے پیدا کیا, اپنے عبادت توحید عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن کوئی زندگی بھی ہم نے بسر کرنی دنیا میں اور اس دنیا سے گزر کے ہم نے جنت تک جانا ہے, تو دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں مال کی ضرورت بھی پڑتی ہے. لیکن یاد رکھیں جس سسٹم میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ سسٹم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. تو یہ مقدمہ تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین اور سامعین کو ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کتاب کی طرف آتے ہیں, مؤلف فرماتے ہیں کتاب البیوع. البیوع جمع ہے بیع کے, اور عام طور پہ بیع جو ہے مصدر ہے باع کا, اور مصدر عام طور پہ جمع نہیں کیا جاتا, یہ قاعدہ ہے عربی لغت میں. بیوع جمع ہے بیع کے, مصدر جمع نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر جمع کیوں ہے, صیغہ جمع کیوں ہے؟ جمع ہوتا کیا ہے عربی زبان میں؟ ایک تو ہوتا ہے مفرد, ایک مثنی, ایک جمع. مفرد یعنی سنگولر, مثنی یعنی ڈول دو, اور جمع یعنی جمع دو سے زیادہ. تو بیوع صیغہ جمع سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بیوع کی صورتیں بہت زیادہ ہیں. ایک خرید و فروخت کی بہت ساری صورتیں جیسے میں آگے بیان کروں گا, ایک نہیں ہے. اس لیے آپ فقہ کی کتابوں میں کتاب البیوع ہی پڑھیں گے, کتاب البیع نہیں پڑھیں گے. اچھا, تو اس لیے بک آف سیل, بک آف سیلز جمع کے ساتھ. تعریف البیع, بیع کی تعریف کیا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے الناس يتوصلون لحاجاتهم عن طريق البيع والشراء, لوگ اپنی حاجتیں اپنی حاجتوں تک پہنچنے کے لیے وہ خرید اور فروخت کے راستے سے اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. فما هو مفهوم كل البيع, تو آپ کے مفہوم میں آپ کے سمجھ میں بیع ہے کیا؟ جی بیع کیا چیز ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی جواب دے. دائیں ہاتھ کھڑا کر کے, جی بیچنا, یعنی میں آپ کو چیز بیچ دیتا ہوں اسے کہتے ہیں. جی لین دین, بارک اللہ فیک, جی سیل پرچیز. ٹھیک ہے, انہوں نے اور مخصوص کر دیا ہے, آپ نے صرف ایک بات کی, انہوں نے دو کی, انہوں نے مخصوص کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں, تعریف دیکھتے ہیں. یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اقرا التعریف التالی وتاکد من صحت مفہومک, اس تعریف کو پڑھ لیں اور پھر دیکھیں آپ نے جو سمجھا ہے آج تک خرید و فروخت کے متعلق وہ صحیح غلط ہے. البیع لغتا, بیع لغت کے اعتبار سے, اخذ شیء واعطاء شیء آخر. اخذ لینا, شیء کوئی بھی چیز, و اور اعطاء دینا, شیء کوئی بھی چیز, آخر دوسری. یعنی کوئی بھی چیز لینا اور دوسری چیز دینا, ایک چیز لینا اور دوسری چیز لینا. ماخوذ من البا, یہ لفظ کہاں سے آیا؟ باع سے, باع ہاتھ کو کہتے ہیں, ہاتھ. لأن كل من المتبايعين, کیونکہ جو دو متبايع ہیں لینے اور دینے والا جو ہے, یمد باعه, وہ اپنا ہاتھ اپنا باع آگے کرتا ہے, للأخذ والعطاء, لینے کے لیے اور دینے کے لیے. آپ ہاتھ سے لین دین کرتے ہیں نا. اچھا, یہ تو لغت میں تعریف. اصطلاحا, اصطلاح میں علماء کے نزدیک, فقہ علماء کے نزدیک بیع کسے کہتے ہیں؟ اسے ذرا یاد کرنا, یاد رکھیں, اسے انڈر لائن کر, یہ یاد کرنا ہے. مبادلت مال بمال لغرض التملک, مبادلہ لین دین, ایکسچینج مال, مال کو, بمال دوسرے مال سے, لغرض التملک ملکیت کی غرض سے. اس میں دو اہم چیزیں یاد رکھیں, نمبر ایک، بلکہ تین چیزیں، نمبر ایک مبادلہ ایکسچینج ہونا ضروری ہے، نمبر دو مال، نمبر تین ملکیت. تین چیزیں یاد ہیں، مبادلت مال بمال لغرض التملک، نمبر ایک ایکسچینج، نمبر دو مال، نمبر تین ملکیت. اگر یہ کسی چیز میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو یہ خرید و فروخت ہے، ورنہ خرید و فروخت نہیں ہے. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا، اب مال کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک بیع تو جان لیا، اب مال کیا ہوتا ہے؟ مال کیا ہے؟ پیسہ، کوئی بھی سامان. کیسے کوئی بھی سامان؟ مثال
جس کی قیمت،
یہ مال ہے
جی.
بارک اللہ فیک، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جس چیز کی قیمت ہو اور آپ اسے لین دین کر سکیں، یعنی مال ہر چیز ہے جس کی قیمت ہو. یہاں پر تصویریں ہیں تین، دیکھیں ذرا اس کتاب میں. پہلی تصویر میں صرف نقد ہے، اوراق النقدیہ یعنی نوٹ، اور بریکٹ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ ان تینوں میں سے مال کسے کہتے ہیں. دوسری تصویر میں الذهب والفضه والاوراق النقدیہ، سونا چاندی اور نقد پیسہ. اور تیسری تصویر میں ایک محل بنا ہوا ہے، گھر بنا ہوا ہے. کل ما یملک الانسان مما له قیمہ، ہر وہ چیز جس کی قیمت ہے اور جس جو انسان کی ملکیت میں ہو. ان تینوں میں سے اب ٹک مارک کریں گے مال پہ. مال کون سے تینوں میں سے؟ پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ نمبر کریں نا، نمبر ایک نوٹوں پہ، نمبر دو سونا چاندی نوٹوں پہ، نمبر تین گھر پہ. کون سا ہے؟ نمبر تین، تیسرا. صرف پہلا کیوں نہیں؟ محدود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مال کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو جانا کہ مال ایکسچینج کیا جاتا ہے. اب مال سمجھے گے تو آگے ہم پھر ایکسچینج بھی کریں گے نا. تو مال ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی قیمت ہے اور جس کا انسان مالک ہے. جی تیسرا ہے، ان تینوں میں سے اپنے ایک پہ ٹک کرنا ہے. گھر آپ کی چیز سے خریدتے ہیں؟ نوٹوں سے، سونے سے، چاندی سے خریدتے ہیں نا. گھر کے بغیر گھر لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے آپ تینوں کو ٹک مار نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے کہ ان میں سے تینوں میں سے کون ہے، کون سا ہے؟ تو تیسرا ہی آئے گا. اس میں نوٹ بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے اور گھر بھی ہے. یعنی ہر وہ چیز، آپ نیچے پڑھیں نا، صرف تصویر نہ دیکھیں، نیچے پڑھیں. کل ما یملک الانسان مما له قیمہ، ہر وہ چیز جس کی قیمت ہے اور جو انسان کی ملکیت میں ہے. اس میں پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، ایون جوتے بھی ہیں. اوپر تصویر دیکھیں ذرا، اوپر والی تصویر، اس میں بیگ ہے، جوتے ہیں، شرٹ ہے، پرفیومز ہیں، ایون کلر پینسلز بھی ہیں. یہ سب مال سمجھا جاتا ہے. اچھا اگر ہم نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں چند مثالیں ہیں. یہ ابتدائی تعریف ہے، ایک اور تعریف بھی ہے، میں اگلے درس میں بیان کروں گا، اسے جو زیادہ وسیع ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر محسوس چیز کو شیخ صاحب نے یہاں پہ جو مؤلف ہیں کتاب کے، کیونکہ گریڈ 11 کے لیے ہے تو ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، ان کے جو خرید فروخت مسائل ہیں وہ سمیٹنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے صرف یہ بات بیان کی ہے، ہر وہ چیز جس کی قیمت ہو، جس کا جو انسان کی ملکیت میں ہو. اس سے ہر محسوس چیز آ جاتی ہے. لیکن آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، فیس مشورہ دیتے ہیں اور وہ آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے، یہ خرید بے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک طرف جو آپ نے پیسے دیے تو ذہن میں بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے کون سی قیمتی چیز آپ نے لی ہے؟ مشورہ محسوس چیز نہیں ہے. جی اسے کہتے ہیں منفع مباح، تاکہ مکس اپ نہ ہو. اب ہم یہی جو ہم نے پڑھا ہے اس کی چند مثالیں بیان کرتا ہوں، اور پھر آگے 20 مثالیں بیان کروں گا انشاءاللہ کے درس میں، اور دیکھیں گے کون سا بے ہے، کون سا بے نہیں ہے. اگر ہم نے بنیادی بات کو آج سمجھ لیا تو آگے جتنی بھی دروس ہیں، مورگیج کیا ہوتا ہے، سود کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی عینہ کیا ہوتا ہے، تورق کیا ہوتا ہے، مختلف صورتیں، اجارہ کیا ہوتا ہے، ضمان، کفالت، وکالت، صلح، شفاء وغیرہ، جتنی بھی نام ہیں یہ ہم انشاءاللہ مثالوں سے جانیں گے اور ایک درس میں جانیں گے سارے، تفصیل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. چند مثالیں دیکھتے ہیں، صرف اسی کو ذہن مد نظر رکھیں جو آج ہم نے پڑھا ہے. تین چیزیں یاد رکھیں، نمبر ایک ایکسچینج ہو، مبادلہ ہو، نمبر دو مال ہو، نمبر تین ملکیت ہو. آئیے دیکھتے ہیں. ایک ٹیبل ہے، ٹیبل میں پانچ مثال ہیں. پہلی مثال کہتے ہیں آپ نے بیع یا لیس بیع ٹک مارک کرنا ہے. اعطیت صدیقک قلما وبعد یومین اعطاک کتابا، آپ نے اپنے دوست کو پین دیا اور دو دنوں کے بعد اس دوست نے آپ کو کتاب دی، بیع ہے یا نہیں ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا، جو جواب جان دائیں ہاتھ کھڑا کرے. سب سے پہلے آپ نے سر ہلایا تھا، جی بیع ہے کہ نہیں؟ نہیں. کیوں بیع نہیں ہے؟ خرید و فروخت نہیں ہوئی. جی دیکھیں، دیکھیں تین چیزوں پہ تولے نا، ایکسچینج ہوا ہوا ہوا، مال ہے کہ نہیں؟ پین اور بک مال ہے. ملکیت ہے جی، جی ملکیت ہے. کیا چیز رہتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ بیع نہیں؟ آپ کا جواب درست ہے، جو ایکسچینج ہوا ہے
پیسہ،
نہیں پیسہ نہیں، جو ایکسچینج ہوا ہے یہاں پہ اس میں، نہیں اس پہ اتفاق نہیں ہوا کہ یہ خرید و فروخت ہے. یاد رکھیں آپ نے تحفہ دیا قلم اور اس نے آپ کو دوسرے دو دن میں کتاب دے دی، کوئی ڈیل ہوئی ہے آپ کی اس میں؟ آپ نے کوئی شرط رکھی ہے؟ کوئی شرط نہیں. جو بغیر شرط کے بغیر ڈیل کے ہوتا ہے تو وہ خرید فروخت نہیں ہوتا. جیسے ہم اگلے پڑھیں گے انشاءاللہ جو ارکان ہیں بیع کے، اس میں واضح بات آسان نظر آئے گی. تو یہ بیع نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری صورت، قلت لصدیقک، آپ نے اپنے دوست سے کہا اے اپنی قلم کا ہذا، مجھے اپنا یہ پین دے دو، وأعطيک هذا الكتاب، اور میں آپ کو اپنی یہ کتاب دے دیتا ہوں. فوافق، اسے انڈر لائن کریں، فوافق. وافق کیا مطلب ہے؟ اتفاق کیا. یہ بیع ہے کہ نہیں؟ کیوں بیع ہے؟ دیکھیں اب تین سے چار چیزیں ہو گئی، بارک اللہ بھائی. مال ہے، پہلے مبادلہ ہے ایکسچینج، نمبر دو مال، نمبر تین ملکیت، نمبر چار ایگریمنٹ. اتفاق بہت ضروری ہے. پہلی صورت میں اتفاق نہیں تھا اور نیت نہیں تھی خرید و فروخت کی، یہاں پہ اتفاق ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب یہ ڈیل ہو گیا خرید و فروخت، اسے ٹک مارک کر دیں بے اہمی. تیسری صورت، تیسری مثال، اتفقت مع صالح، آپ نے اتفاق کیا صالح کے ساتھ، علی ان یعطیک سیارتہ، کہ وہ آپ کو اپنی کار دے دے، وتعطیہ سیارتک، اور آپ اسے اپنی کار دے دیں، بے ہے کہ نہیں؟ دائیں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. آپ کا دوست ہے صالح، آپ نے اسے اتفاق کیا، ڈیل کی ہے کہ میں آپ کو اپنی، آپ مجھے اپنی کار دے دیں، میں آپ کو اپنی کار دے دیتا ہوں، کیا مشکل ہے بھائی اس میں؟ بے ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مفتی صاحبوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، فقہا کا جی، آپ بتائیں اتفاق ہو گیا، آپ نے اچھا رجوع کر لیا آپ نے، نہیں ہے بے، اچھا پکی ہیں اپنی بات پہ، کیوں؟ نہیں اتفاق ہو گیا نا، اتفاق ہو گیا. دیکھیں اتفاق تھا مع صالح، آپ نے اتفاق کیا کہ وہ آپ کو اپنی کار دے دیں اور آپ اس کو اپنی کار دے دیتے ہیں، اتفاق کا مطلب ہے بے ہو گیا ہے. اگر یہاں پہ اتفاق کا لفظ نہ ہوتا اعطیتہ یعطیکہ، دیکھیں لفظوں میں فرق دیکھیں پلیز. ڈیل کے جو عربی میں لفظ ہوتے ہیں، اتفاق ہے، استبدال ہے، وافقہ ہے، ایسے لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈیل کے لفظ ہوتے ہیں، اگریمنٹ کے ہوتے ہیں. یہی فرق ہے کہ پہلی مثال میں اعطیتہ ہے، دوسرے میں وافقہ ہے. پین اور کتاب تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر جب اتفاق کی بات آ گئی ہے نا تو آپ نے اپنی گاڑی اسے دے دی اور اس کی گاڑی لے لی، بے ہے. چوتھی صورت، استبدلت 30 ریال بثمان الدولارات، آپ نے 30 ریال دیے اور 8 ڈالر لیے، بے ہے کہ نہیں؟ ہے بے. کوئی اختلاف کرتا ہے؟ نہیں، بارک اللہ. یہ بے کیسے ہے بھائی؟ ایکسچینج نہیں کرتے آپ پیسے، آپ ایکسچینج کرتے کہ نہیں؟ آپ ریال دے کے روپے لیتے ہیں، ریال لے کے ڈالر لیتے ہیں، یہ جو لین دین ہے اس میں لین دین بھی ہو, مبادلہ بھی ہے, مال بھی ہے, ایک طرف سے ریال ہے دوسری طرف سے ڈالر ہے, پھر ملکیت بھی ہے اور پھر استبدال ہے. اس کا اپنے ارادہ بھی کیا, ڈیل بھی کی ہے آپ نے, وہ آپ کو رسید بھی دے دیتے ہیں, نہیں یہ ڈیل ہے, یہ بیع ہے. پانچویں صورت, اعطیت احمد حاسوبک, آپ نے احمد کو اپنا حاسوب, کسے کہتے ہیں, کمپیوٹر دے دیا. وأعاده, اس نے واپس کیا, بعد ثلاثة ایام, تین دنوں کے بعد. بے نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, ملکیت نہیں ہے, جسے کہتے کیا ہے, استعارہ کہتے ہیں, استعارہ. اس نے بورو کیا, اس نے دے دیا. اس میں پہلی صورت کیا تھی, پہلی صورت اسے کیا کہتے ہیں, آپ نے پین دی, پین دیا بارک اللہ, ہدیہ تحفہ, آپ پین دیا, دو دن کے بعد اس نے آپ کو کتاب, آپ نے پین تحفہ دیا, اس نے آپ کو کتاب, دو دن کے بعد کتاب تحفے ملی. یہاں تک آسان ہے یا کوئی مشکل چیز ہے؟ مشکل پتہ کب آتی ہے, جب اس کو تھوڑا میں ایکسپلین کر کے اس کی تعریف تھوڑی سی تبدیل کروں, یا تعریف لکھ لیں, مثال اگلے ہفتے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اس کے نیچے تعریف ہے, دوسری تعریف لکھ لیں, البیع مبادلت مال, مبادلت مال ولو فی الذمہ, لکھ نہیں سکتے عربی میں, نہیں لکھ سکتے, اچھا اردو میں لکھ لیں, مبادلہ ہے, لین دین ہے مال کا, اگرچہ مؤجل ہو, مؤجل آپ نے دینا ہے بعد میں, ابھی کیش نہیں, کیونکہ بعد ابھی دوسری بھی آئے گی نا, ابھی تو ہم کیش کی بات کر رہے ہیں نا ساری, آگے ایکسپینڈ کر کے کیش باہر نکلیں گے ذرا, کریڈٹ کی بات بولو, پھر یعنی کریڈٹ. او منفع مباح, یا مباح منفعت, آپ لکھیں, یہ لکھیں, بتاؤں گا میں آپ کو کیا معنی ہے اس کا, لین دین ہے جی, آپ اردو میں لکھیں نا, کوئی مشکل نہیں, لین دین مال کا اگرچہ وہ مؤجل ہو, یا مباح منفعت, جی مباح منفعت یعنی جائز نفع بخش چیز, جائز نفع بخش چیز, جس میں نے مثال دی نا ڈاکٹر کی فیس, مال ہے کیا, فیس مشورہ جو آپ دیتے ہیں ڈاکٹر کو, ڈاکٹر آپ کو جو ایک چٹ چھوٹی سی دیتا ہے, وہ 200-300 لے لیتا ہے آپ سے, یہ منفع ہے. آپ مکینک کے پاس گاڑی لے کے جاتے ہیں, گاڑی ٹھیک کر دیتا ہے آپ کی, آپ نے پیسے دیے, اس نے آپ کو پیسے نہیں دیے, گاڑی بھی نہیں دی, اس نے کیا کیا, ہاں سروس دی, سروس منفع ہے, مباح ہے کہ غیر مباح ہے, جائز خدمت لیکن نفع بخش ہونا, نفع بخش جائز خدمت طریقے سے. بمثل احدہما, ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ, لین دین ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ, لکھے نا پتہ چلے, ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ کیا, مال یا منفع مباح, یعنی مال کے بدلے مال, مال کے بدلے منفع, منفع مباح, منفع مباح کے بدلے میں مال, یا منفع مباح بدلے منفع مباح, چار چیزیں ہو جائیں گی. نہیں سمجھ آئے؟ دیکھیں لین دین ہے نا, مبادلہ ہے, ایکسچینج ہے, مال کا اگرچہ کریڈٹ کیوں نہ ہو, مؤجل کیوں نہ ہو, یا نفع بخش خدمت, آسان ہو گیا, ایک دوسرے سے کیا ایکسچینج, مبادلہ جو ہے ان چیزوں, ان کا مال کا اور نفع بخش خدمت کا ایک دوسرے سے ایکسچینج, علی التأبید ہمیشہ کے لیے, یعنی بلکیت, علی التأبید ہمیشہ کے لیے, علی التأبید, تأبید ابدا, یعنی ابدا تأبید. تأبید کیوں کہا؟ کیونکہ بعض وقت لین دین تو ہوتا ہے لیکن وقتی طور پہ ہوتا ہے, جیسے کہ کرایہ, میں نے گھر کرایہ پہ لیا, میں اس کا مالک وقتی طور پہ ہوں, کمپلیٹ مالک نہیں اس کا, تو اس میں اجارت بھی خارج ہوگی. اس کو لکھ لیا آپ نے, الاجارت بے میں آئے گی, یہ آگے بیان کروں گا انشاءاللہ میں. لیکن بیع کی صورت ہے, بیع نہیں ہے. بیع جو لین دین ہے اس میں ملکیت ضروری ہے. آپ جو اجارت ہے اس میں سوخ سے مالک نہیں ہے. آپ رہ سکتے ہیں لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے آپ, کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. اس لیے جو اجارہ ہے وہ بیع نہیں ہے, لیکن بیع جیسی صورت ضرور ہے. اس لیے کتاب البیوع میں اجارت کا باب بھی لکھا ہوا ہے, اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اچھا دوبارہ لکھیں, عربی میں لکھنے پہلے جو عربی جانتے ہیں. مبادلت مال ولو فی الذمہ او منفع مباحہ بمثل احدہما علی التأبید. مبادلہ لین دین, ایکسچینج مال کا, اگرچہ وہ مؤجل ہو, کریڈٹ میں ہو, یا نفع بخش جائز خدمت یا جائز چیز, ایک دوسرے سے, ایک دوسرے سے کیا مبادلہ جو ہو رہا ہے نا, علی التأبید یعنی ہمیشہ کے لیے, پرماننٹ. ٹھیک ہے,
ایک دوسرے سے
ہمیشہ کے لیے. میں جب مثالیں بیان کروں تو بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ بیع کیا ہے اور بیع جیسی صورت کیا ہے. ملکیت, اب مالک بن جائیں گے نا اس کے, وہ ملکیت کی بات یہاں پر ہمیشہ کے لیے اس لفظ سے فقہاء نے تعبیر کیا. یہ دونوں تعریف فقہاء کی ہیں. فقہاء نے دیکھے کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تعریف تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن مثالوں سے بات آسان ہو جائے. فقہ یاد رکھیں, فقہ کی جو تعریف ہیں ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں, لیکن جو مثالیں ہوتی ہیں وہ اس مشکل کو آسان کر دیتی ہیں. اسے پریشان نہ ہو تعریف سے. آپ نے جو یاد کری وہ پہلی والی چھوٹی تعریف جو ہے, یہ آپ نے یاد نہیں کرنے سے ضرورت نہیں یاد کرنے کی, کیونکہ درس آسان فقہ کا ہے تو ہم آسان کو آسان کرنا چاہتے, مشکل نہیں کرنا چاہتے. لیکن صرف مال کو مال سے اگر ہم ایکسچینج کریں گے تو پھر ہمارا علم محدود سے رہ جائے گا. میں تھوڑا سے مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں دوسری صورتیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.